تو اس صورت میں اس مظلوم کے اندر کیا احساسات اور جذبات ہونے چاہیے؟ شکر کے ہونے چاہیے نا، تعریف کے ہونے چاہیے نا. یعنی آپ غور کریں نا اس بات پہ کہ اللہ کی تعریف اس لیے کہ مالک یوم الدین ہے. یہ کیوں تعریف؟ عموماً ہم نہیں سوچتے، کیونکہ اس نے ہمیں حق دلوانا ہے. ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے گا. اس دن کا وہ مالک بھی ہے، قوت بھی رکھتا ہے، صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ ہماری ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے، نہ صرف ظاہر کو، اندر کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں اور ارادوں کو بھی دیکھ رہا ہے. جو کام ہم اس وقت دنیا میں کر رہے ہیں اور جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، وہ پیچھے بھی دیکھتا رہے گا. جیسے مثلاً ایک شخص چلا جاتا ہے کہیں، تو پیچھے اس کے گھر کی، دوسری چیزوں کی کوئی لک آفٹر کرتا ہے، تو وہ کتنا شکر گزار ہوتا ہے اس. تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری جو نیکیاں، جو ہم مال اچھے کاموں میں، صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ میں لگا جائیں گے، تو اس سارے بزنس کو لک آفٹر کون کرے گا؟ وہ کرے گا. اور پھر جب قیامت کے دن ہم جائیں گے، تو ان سب کا ریٹرن بھی دے گا. یہ دیکھو اتنا پروفٹ ہو گیا تھا تمہارا. آپ لاکھ اپنے بچوں سے کہہ کے جائیں، کسی کو تنخواہ دے کے جائیں کہ دیکھو ہمارا حساب کرتے رہنا کہ ہم نے جو فی سبیل اللہ یا صدقہ جاریہ کا کوئی کام یا کوئی علم کا کام کیا تھا، تو کتنے کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. ذرا کیلکولیٹ کر کے ہمارا پروفٹ بھجوا دینا قبر میں یا آخرت میں ہمیں دلوا دینا. کوئی دنیا کا بندہ آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی آپ کو انصاف دنیا میں کر کے نہیں دے سکتا، کیونکہ کوئی آپ کے حالات سے واقف ہی نہیں. مثلاً ایک شخص بظاہر آپ کو بہت چھوٹا کام کرتا نظر آتا ہے، لیکن اس کے حالات نہیں آپ جانتے کہ وہ اس کے پیچھے مجبوری کیا تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا کر پایا ہے. اللہ اس کی بھی قدر دانی کرتا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جنگ تبوک کا، کہ جب حضرت ابو بکر پورے گھر کا سامان لائے تھے، تو ایک شخص صرف ایک مٹھی کھجوریں لایا تھا، ایک مٹھی بس. اس کے پاس سب کچھ تھا ہی، بس وہ مٹھی کھجور، اور وہ بھی ساری رات سے یہودی کا کنواں چلایا، اس کے فصلوں کو سیراب کیا، اور سلے میں جو مزدوری ملی وہ لے کر آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہی ہے، آپ یہ لے جائیے. آپ کو معلوم ہے منافقین نے یہ دیکھ کر ٹھٹھے اڑائے، لو روم فتح کرنے چلے ہیں ایک مٹھی کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس ایک مٹھ کھجور کو سارے مال کے اوپر رکھ دیجئے، سب کچھ ایک طرف اور یہ ایک طرف، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص نے کس جذبے، کس نیت، کس شوق، کس ارادے سے یہ ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کی. کیا دنیا کی کسی عدالت میں ایسا کوئی انصاف کر سکتا ہے کہ جو یہ بھی دیکھے کہ کس شخص نے جو کام کیا اس کے پیچھے اس کی ایفرٹ کتنی انوالو تھی؟ اچھا، بعض لوگ جیسے آپ میں سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں رہے گا، یا کوئی معلوم نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، شاید ہمارے نمبر کٹ جائیں، یا کچھ پریشان نہ ہو. کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کا جذبہ کتنا ہے، شوق کتنا ہے، محنت کتنی کر رہے ہیں، کتنی دور سے آ رہے ہیں، کتنے کام چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ اصل قدردانی تو وہ کرے گا. مثلا مجھے تو کچھ پتا نہیں آپ کے کیا حالات ہیں، میں تو نہیں جانتی آپ کی اکثریت کو، جانتی نہیں کیا مجبوریاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا قربانیاں آپ نے کی. اب اگر آپ سبق اچھا سنائیں گے تو زیادہ زیادہ میں کیا دوں گی، شاباش، گڈ، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. پرچہ آپ کا آئے گا، کچھ نمبر مل جائیں گے آپ کو، بس اس سے زیادہ کیا؟ یہ مقصود تو نہیں نا، یہ کوئی انصاف ہے؟ آپ پڑھ پڑھ کے تھک مر جائیں اور میں اس کو لکھوں جی ہاں جی 2500 سے 20 نمبر دے دیتے، یہ 20 کیا چیز ہے؟ واٹ از دس 20؟ کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں. کیا یہ آپ کا حق مل گیا آپ کو؟ یعنی پرچے میں اگر 25 میں سے 20 نمبر مل گئے تو آپ کا حق مل گیا؟ کچھ بھی نہیں ملا آپ کو. تو جو کچھ آپ نے کیا اس کا صلہ بس وہ دے سکتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھاتی، کیا بچہ ساری زندگی بھی حق دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے اپنے ماں باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کرایا تو کہا میں نے ان کا حق دے دیا، پر میں تو ایک رات کا بھی حق نہیں دیا جو تیرے لیے جاگی تھی. تو اب اس ماں کو کیا ملے جس کو بچے نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیا؟ کچھ نہ ملے. اسی طرح اگر ایک شخص ایک کو قتل کرتا تو اس کو پکڑ کے مارا جا سکتا، اگر ایک ایک لاکھ کو قتل کر دیتا، ناگاساکی اور ہیروشیما پہ بم گرانے والے جو ہیں، ان کو آپ دنیا کی کس عدالت میں سزا دے سکتے ہیں؟ اور زیادہ سے زیادہ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی عدالت یہ ڈکری جاری کرے یا کوئی عدالت یہ فیصلہ سنائے کہ جی جناب فلاں شخص کو 1000 سال قید، تو 1000 سال ہے اس کے پاس جو قید بھگتے گا وہ؟ کئی ایسی مذہب خیز سزائیں ہوتی ہیں نا، فیصلے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، 100 سال کی قید بنتی ہے اس کے جرم کے مقابلے. آپ سنا رہے ہیں صرف، دے کون رہا، انصاف نہیں ہوا، ظلم کا بدلہ نہیں ہوا. یہ سب کچھ ہونے کے لیے ایک دن مقرر ہے، اور وہ ہے یوم الدین، بدلے کا دن، اور اس دن کا مالک وہ خود. سب فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، سارا اختیار اس کے پاس. دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن مکمل بدلہ بس وہی ہو سکتا ہے جو رب اتنی صفات کا مالک ہے. تعریف اسی کی، اور تعریف صرف زبانی کافی نہیں، اس لیے شکر جس کا ادا کیا جائے اس کی بات بھی ماننی چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، بس اب صرف تیری ہم عبادت کریں گے، ہر بات بس صرف تیری مانیں گے، صرف تیری. یہ نہیں کہا کہ نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے، فرمایا ایاک، بعد کے لفظ پہلے لائے گئے خاص کرنے کے لیے، صرف تیری، بس تیری ہم عبادت کریں گے. عبادت عبد سے، عبد کے 3 معنی، غلامی، بندگی، پرستش، اطاعت. غلامی اور بندگی ایک ہی چیز ہے، دوسرا پرستش یعنی پوجا پاٹ کے طریقے، اور تیسرا اطاعت، اوبیڈینس. ایاک نعبد، تیرے آگے سر جھکائیں گے، تیرے بندے بن کے رہیں گے، بس تیرے وفادار ہوں گے. اور یہ ذرا مشکل کام ہے نا، کیونکہ نفس کبھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، شیطان اپنی طرف، لوگ اپنی طرف، اور ہم تیرے بندے رہتے نہیں. اس لیے وہ ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما. اور اب دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام بزرگوں نے اللہ ہی سے مانگی. سب پڑھتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز پڑھتے تھے. تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے بجائے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا جب تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو. تمام پیغمبروں نے اللہ کو پکارا. ہمیں بھی کیا سکھایا؟ تم بھی اسی کو پکارو، ایاک نستعین، تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما. اللہ کے سوا کیا کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ پانی کا گلاس لاؤ، تو مدد مانگ رہی ہوں نا آپ سے، تو کیا یہ شرک ہے؟ یعنی یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر ہم انسانوں سے بھی مدد مانگنے لگتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے، وہ شرک ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ جس سے مدد طلب کی جائے وہ ظاہری اسباب کے بغیر مدد کر سکتا ہو، یہ یقین اگر کوئی رکھے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کسی وسیلے، سبب اور ذریعے کے بغیر بھی مدد دے سکتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص اٹھ کے گلاس پکڑ کے پانی ڈال کے یہاں لے آتا ہے، تو اس نے سبب اختیار کیا، گلاس لیا، پانی تھا، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو یہاں بس پہنچا رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہا ہے، دیٹس اٹ. یہ مدد نہیں ہے اس کی، یہ اردو کی سینس میں مدد ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص میں اتنی قوت ہے کہ وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے میرے لیے غائبانہ طریقے سے پانی بھیج سکتا ہے، یہ شرک ہے. کسی بھی انسان کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر، مثلا ایک شخص فوت ہو جاتا ہے یا ایک شخص کہیں اور بیٹھا ہوا، نہ اس تک ہماری آواز پہنچتی ہے، نہ کوئی ٹیلی فون ہے بیچ میں، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی اور چیز، ہم کہیں کہ نہیں وہ وہیں سے ایسے ہی مدد کر دے گا، تو یہ بات غلط ہوگی. ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وستعینوا، مدد مانگو، چاہو، لیکن مدد مانگنے کا طریقہ اور ادب کیا ہے؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. اور پھر مدد تو بہت سی چیزوں میں چاہیے، دعا تو بہت سی چیزوں کے لیے ہو سکتی، سب سے اہم ترین دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ہدایت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلانا، منزل مقصود پہ پہنچانا، منزل تک پہنچانا، یہ ہوتا ہے ہدایت. شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. رستے پہ چلا دینا، رہنمائی کرنا، منزل تک پہنچا دینا. تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یعنی اسلام پر عمل کرنا سکھا. وہ دین، وہ طریقہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا، اس طریقے کو اختیار کرنا سکھا. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا اللہ، کام کرنے کا جو طریقہ زندگی میں تو نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے. اب دیکھیں کہ قرآن کے بغیر تو ہمیں ہر ایک اپنی مرضی کے لیے جی رہا ہے نا، اپنی مرضی کے ساتھ یا لوگوں کے لیے. کچھ کام ہم اپنی مرضی کے کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی مرضی کے کرتے ہیں. بہت کم سوچتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اس میں. تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ دراصل کیا، کہ یا اللہ جو تیری مرضی کے کام ہیں ہمیں وہ کرنا سکھا. اہدنا الصراط المستقیم. اب ہر شخص کہے گا میں تو صحیح کر رہا ہوں اور میں بھی اسلام پر ہوں، میں بھی دین میں. ہر مسلمان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. تو اس لیے مزید وضاحت کی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں ویسا بنا جیسے وہ لوگ تھے جن سے تو خوش ہو گیا، جن پر تیرا انعام ہو گیا. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. انعم اللہ علیہم کون ہے؟ النساء 69 ہے یہ. من النبیین، انبیاء، والصدیقین، سچے لوگ، والشہداء، شہید کی جمع، والصالحین، نیک لوگ. یعنی ان تمام کے طریقے پر چلنا سکھا. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے عمدہ دوست ہیں. تو سیدھا رستہ قرآن اور سنت میں تھیوریٹیکلی پتا چلتا ہے ہمیں. پریکٹیکلی کہاں سے پتا چلتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ کیا، آپ کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا، اور نیک لوگ جیسے کام کرتے ہیں. اللہ ہمیں نیک لوگوں جیسا بنا، اپنے پسند والے بندوں جیسا بنا. کسی رستے پہ چلتے ہوئے نیک لوگ دراصل کیا ہیں؟ سنگ میل ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ جاتے ہیں مثلا یہاں سے کسی خاص علاقے کا سفر کرتے ہیں، تو راستے میں سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں نا کہ فلاں شہر اس طرف، وہ چیز اس طرف. تو نیک لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنتے ہیں. تو یا اللہ ہمیں ان کی صحبت عطا کر. آپ نے رمضان میں جو قرآن پڑھا اس میں آپ نے دیکھا گا کہ پیغمبروں کی اصل تمنا کیا تھی؟ الحقنی بالصالحین، اللہ میں نیک لوگوں سے ملا. جس کو نیک لوگوں کی صحبت میسر آ گئی، نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو گیا، اچھے لوگوں کی کمپنی نصیب ہو گئی، جیسے آپ ایک دوسرے کے لیے ہیں، تب سمجھے کہ اللہ نے اس کے لیے رستہ کھول دیا. صراط الذین انعمت علیہم ہو گیا، غیر المغضوب علیہم. اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے جن سے تو ناراض ہوا، جن پہ تیرا غصہ ہوا. کون ہے یہ؟ یہود. قرآن پاک میں آتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ. یہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، ان پہ اللہ کا غصہ ہوا. یہود کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اپنی کتاب یعنی تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے، الفاظ بھی اور معنی بھی بدل دیتے تھے. اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا انہوں نے. اور کیا کرتے تھے؟ ہیلا سازیاں کرتے تھے. مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تو اس میں انہوں نے دھوکہ بازی کی. آگے آپ پڑھیں گے پہلے سے پارے میں بہت سی چیزیں ان کی. حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یا اللہ ہمیں ایسی قوم کی طرح نہ بنا دینا. وہ اس دور کے مسلمان تھے. یہود کون تھے؟ اپنے دور کے مسلمان، جن کے پاس انبیاء آئے، لیکن انہوں نے انبیاء کی بات ماننے کی بجائے کیا کیا؟ یہ کام شروع کر دی، باتیں بدلنا شروع کر دی. والضالین، اور بھٹکنے والوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے. وہ کون ہے؟ عیسائی، کرسچنز. ان کو کیوں بھٹکا ہوا کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا. غلو کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا مشکل ورڈ ہے. حد سے زیادہ بڑھا دیا، ان کو انسان سے اٹھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ ہم ایسا نہ کریں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان بھی کیا کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بڑھایا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا. وہ آپ پڑھیں گے تو ہمیں کیا سکھایا کہ یا اللہ ایسے لوگوں کے رستے پہ بھی نہیں چلانا، وہ کام ہم میں نہ ہو جو یہود میں ہیں، اور وہ بھی ہم نہ کریں کہ جو عیسائی کر رہے ہیں. اور جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آمین، اے اللہ تو قبول کر لے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ پڑھائی اور ولد دالین پر پہنچ کر فرمایا آمین کہیے، یعنی جو پڑھے تو سننے والا آمین کہے. ابو داؤد نے سنن میں حضرت ابو زہر سے روایت کیا ہے کہ آمین ایسی ہے جیسے خط پر مہر. بیان کرتے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم باہر نکلے اور چلتے چلتے ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا کہ بہت الہاؤ زاری سے دعا کر رہا تھا. آپ نے دیکھا تو فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی اگر اس نے دعا پہ مہر بھی لگائی ہوتی. حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا کہ دعا پر کس چیز کی مہر لگائی جاتی ہے؟ فرمایا آمین کی. اس لیے جب کوئی دعا مانگ رہا ہو تو سننے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ آمین بولنا چاہیے. بعض اوقات ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے، سنتے رہتے، آمین کہتے ہی نہیں ہیں. اور ذرا سا اونچی آواز میں کہہ دینا چاہیے تاکہ اس دعا پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ کسی نے رسپانس دیا ہے. صحیح ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب امام ولد دالین تک پہنچ جائے تو آمین کہا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے موافق پڑ گئی اس کے تمام گناہوں پر قلم عفو پھر گیا، معاف کر دیے گئے. خواتین بھی اگر نماز میں ہو تو آہستہ آواز میں کہہ سکتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پروناؤنس کرنا چاہیے. کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے ام الحسین کہتی ہیں، ام الحسین سین کے ساتھ نہیں سواد کے ساتھ، ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں اپنی ماں سے، کہتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد دالین کہا تو سب نے آمین کہا اور میں نے اپنی امی کی آواز بھی سنی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خواتین بھی، ظاہر ہے کہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اور ان کے لیے بھی دین پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ ہوئی سورۃ الفاتحہ مکمل. آج الفاتحہ ہوئی تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ جب الناس بھی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حصول علم کی دعائیں. دوسری دعا ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اے میرے رب، زد زیادہ کر دے، نی مجھ کو، علما علم میں، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے، یعنی میرا علم زیادہ کر دے، مجھے میرے علم میں آگے بڑھا، مجھے اور زیادہ علم عطا کر. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا علم ہوگا، کس پر عنایت ہوگی اللہ کی، جنہیں براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے بذریعہ وحی علم دیا جا رہا تھا. وہ علم جو ہر شخص سے بالا تھا، بہت پختہ، بہت درست، سچا علم. لیکن جتنا آ چکا ہوتا اس پر مزید یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا کہ اور زیادہ علم میں اضافے کی دعا مانگتے رہیے. یہ دعا بھی ان دعاؤں میں سے ہے جو انسان کے لیے علم سیکھتے ہوئے مانگتے رہنا، کثرت سے مانگتے رہنا بہت ضروری ہے، اور جتنا مانگیں گے اتنا ہی ملتا جائے گا، اور جتنا ملتا جائے گا اتنے ہی درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. والذین اوتوا العلم، وہ لوگ جو علم دے دیے گئے، درجات، ان کے درجے ہیں. جیسے مال جب انسان کو ملتا چلا جاتا ہے، یا دنیا میں گریڈز بڑھتے چلے جاتے ہیں، یا اور اسی طرح بہت سی چیزوں میں انسان کی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو انسان کے لیے زیادہ خوشی عزت کا سبب ہوتی، زیادہ سیٹسفیکشن ہونے لگتی. دنیاوی اعتبار سے کسی بھی چیز میں ترقی جب ہوتی، اور خاص طور پر ان چیزوں میں جن کو انسان پسند کرتا ہے. اللہ کے نزدیک کسی شخص کا درجہ کب بلند ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور علم کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے، کیونکہ علم اور عمل ساتھ ساتھ ہیں. تو پھر پورے شعور سے دعا مانگیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ترجمہ: اللهم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک سوال کرتا ہوں تجھ سے، علما علم کا، نافعا نفع دینے والا یا نفع والا، فائدہ مند، وعملا اور عمل، متقبلا قبولیت والا، ورزقا اور رزق، طیبا پاکیزہ عمدہ. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے کیا کچھ؟ فائدہ مند علم. اب دیکھیں کہ دنیا میں علوم بہت سے ہیں، بے شمار ہیں، لیکن ہر علم ہر شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اور اگر انسان فائدہ مند کی بجائے بے فائدہ چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی کو گنوا دے تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے. ہر شخص کے لیے کس چیز میں فائدہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے انسان جب علم کی دعا مانگے، رب زدنی علما، تو اس کے بعد یہ بھی مانگے کہ صرف علم نہیں بلکہ فائدہ مند علم، جس کا مجھے فائدہ ہو، کہ میں اپنی کوشش محنت مال جو لگاؤں تو جو کچھ مجھے ملے وہ بہت فائدہ دے. وہ عملا متقبلا، اور ایسا عمل کروں جو قبول ہو جائے. یعنی انسان بھاگ دوڑ تو بہت کرتا ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سخت تھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کام بھی کر رہے ہوں گے لیکن تھکے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کام قبول نہ کیے گئے. اب دیکھیں کہ آپ مثلا بہت محنت کر کے کوئی ڈش تیار کرتی ہیں، جب بچوں کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ سمو بنا دے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہ ساری محنت ضائع گئی، جن کے لیے بنائی ان کو پسند ہی نہیں آئی. تو اسی طرح جب انسان دنیا میں تھک رہا ہے، کام کر رہا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، ہر طرف کو آ جا رہا ہے، لیکن جب وہ قیامت کے دن جا کے دیکھتا ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں، قبولیت ہی نہیں ہوئی، تو اس وقت انسان کی حسرت کا کیا ٹھکانا؟ قرآن میں ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ ایسا ہی جیسے بڑھاپے میں کسی شخص کا باغ جل جائے اور بچے اس کے چھوٹے ہوئے، یہ سارا بزنس ختم ہو جائے اور وہ بے یار و مددگار رہ جائے. تو بالکل اسی طرح اگر ہم کام کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کیا اس کی قبولیت نہیں، تو فائدہ نہیں. تو اس لیے یہ دعا کہ عملاً متقبلاً ورزقاً طیباً، اور اسی طرح رزق یعنی روزی وغیرہ تو وہ طیب عمدہ ہو، اچھی ہو، حلال ہو، پاک ہو، خوشگوار ہو. اور جس شخص کو یہ تین چیزیں اکٹھی مل جائیں اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ. اب اس احساس اور شعور کے ساتھ دعا مانیں گے ہم، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. یہ طیبہ اور طیبن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ طیبن ہی کریں تاکہ جب آپ سب اکٹھے پڑھیں تو ایک ہی آواز آئے.